ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی مقدار ایک ہی ہے. آدمی روزہ نہ رکھ سکے یا روزہ رکھا ہوا ہے اور کسی وجہ سے توڑ دیا ہے, اس کی قضا ہے, تو وہ جو گندم جو آٹا آپ کھاتے ہیں اس کے 2 کلو کے پیسے بس. اور ٹھیک اسی طرح صدقہ فطر بھی جو ہے جو آپ نے یکم شوال کو ادا کرنا ہے وہ بھی 2 کلو آٹا جو آپ کھاتے ہیں اس کے پیسے. اب آٹا جو بھی آپ کھاتے ہیں آپ اس کی قیمت دیکھ لیں, کہیں لوگ ایسے ہیں جہاں سستا آٹا ملتا ہے آرمی کی ڈپوز وغیرہ میں اس کے 2 کلو, اور عام مارکیٹ سے خریدتا ہے تو اس کے 2 کلو. یہ دونوں چیزیں برابر ہیں وہاں بھی یہاں بھی. یہ مسئلہ ذہن میں رہے, ساری زندگی کے لیے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور قسم کا کفارہ اسی سے 10 گنا کر لیں, قسم کا کفارہ اسی کو آپ 10 سے ملٹی پلائی کر دیں. عشرت مساکین, اللہ نے کہا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اور یہاں 1 مسکین کو کھانا کھلانا. تو اب مثلاً فرض کیجئے کہ آپ 200 روپے آپ آٹا اتنا 200 روپے بنتے ہیں 2 کلو کے, تو جب آپ اسے 10 ٹائمز 10 مرتبہ زیادہ کریں 2000 بن جائیں گے. یہ تینوں چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. قسم کا کفارہ 10 گنا, اس کی سنگل ڈیجٹ وہ جب آ جائے گی, روزے کا کفارہ اور فطرانے کا صدقہ, تو یہ دونوں برابر. سحری کے وقت کا تعین کرنے کے لیے, یہ آپ نے لفظ جو لکھا یہ اردو تو نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہے. تعین تو ہم پڑھ رہے ہیں, اردو کیوں غلط لکھتے ہیں؟ سحری کے وقت کا تعین کرنے کے لیے کالی دھاری کا سفید دھاری سے الگ ہوتے کو کیسے دیکھ. یہ دھاری بھی غلط لکھا ہے, یہ کون سی ہے؟ دو چشمی ہے کہ دوسری؟ اردو کی بےخونی کرتے ہو. کالی دھاری اور سفید دھاری سے الگ ہونے کو کیسے جانچا جائے؟ کوئی نہیں جانچ سکتا. دنیا بھر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. اب سائنسدان وہ اس کو اگر فوٹو میں لے آئیں تو الگ بات ہے, ورنہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. اس لیے کہ 1 سیکنڈ کا بھی تو فرق نہیں. ادھر تاریکی تھی اور ایک دم سے نور روشنی ظاہر ہو گئی. وہ ذرا سی لائن جو ظاہر ہوئی ہے اس کو ایگزیکٹلی کتنے مائکرو سیکنڈز میں ہوئی ہے اس کو کوئی نہیں جان سکتا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بہت انعامات فرمائے تھے آپ کو پتا چل جاتا تھا, اور آپ اسی لمحے فرماتے تھے کہ بس ٹھیک ہے, اذان دے دو, روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایسے جملے آئے ہیں حدیث میں. ہوتا یہ ہے کہ دھاری پھر پھیلتی ہے, جتنے سیکنڈز میں بھی وہ پھیلے پھر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے آپ کے ظاہر کے اعتبار سے کہا ہے, یعنی جب تم دیکھ لو. ایک ہے اس کا ایگزیکٹ سیکنڈ, اور ایک یہ کہ تم رویت کرو جب تم دیکھو. تو ہم اسی کے پابند ہیں کہ جب ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا وہ جو فعل ہے وہ کب ہے, سورج کب آتا ہے, رات کب جاتی ہے, خدا کے ساتھ تعلقات. معتکف حضرات دوران اعتکاف مسجد کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, مثلا پانی, بجلی وغیرہ, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور کھانے کا بھی مفت اہتمام ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کی وہ چیزیں ہیں جو خیر اور نیکی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو جاری رہنا چاہیے, کوئی حرج نہیں. آپ کو زیادہ ہی کچھ کرنا ہے تو جو بجلی یا جو کھانا جو چیزیں مسجد کی ہیں اس کے لیے پیسے آپ ان کو چندے میں دے دیجیے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بجلی استعمال کی, یہ کیا یہ کیا. اس سے ذہن کی تنگی کا احساس بھی ہوتا ہے, اور پھر نیکی کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں. ویسا آگے کوئی ہوا تو کہے گا اعتکاف کا حساب کرو جی, اتنے پیسے تو بجلی کے تھے, اتنا بل آیا, اتنے پیسے تمہارے. غلط باتیں مسلمانوں میں عام طور پہ جاری, کوئی نہیں منع کرتا. پانی جتنا مرضی آپ استعمال کیجئے وضو کے لیے، عام طور پہ مسلمان نہیں اس سے منع کرتے. تو یہ وہ خیر کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کی فطرت میں پیوست کر دی. بازی نہیں رہ سکتا، اسی طرح کھانا لے آئے گا بہت اچھا ہے، نیکی کی یہ رسمیں جاری رہنی چاہیے. حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شاید 19 سال کی تھی، تو آپ کے چچا زندہ تھے، کافی 10 یا 12 بیٹے تھے عبد المطلب کے، 10 تھے وہ تو یقینی طور پہ، بعض نے اور نام بھی لکھے ہیں. تو معاہدہ ہوا مکہ مکرمہ میں، ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، تفصیل ہے اس کی کتابوں میں. اس کے بعد ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یہ مکہ میں ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ظلم ہمارے شہر میں ہو نہیں سکتا. تو میٹنگ بلائی، تو بڑے بڑے قریش اور فلاں قبیلے کے سب لوگ جمع ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چچاؤں کے ساتھ گیا تھا اس میٹنگ میں، تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ طے کر دیا تو ایک بڑی لگن اور اس میں خوشبو ڈالی گئی اور ہر کسی کے سامنے پیش کی گئی، تو ہر ایک اپنا ہاتھ حلف قسم کے لیے ڈبوتا تھا اس میں. فرمایا میں نے بھی ڈبویا، ہم نے بھی قسم کھائی تھی کہ اپنے شہر میں ظلم نہیں ہونے دے گی. اور نبوت کے بعد حتیٰ کہ وفات سے پہلے ایک دن اس کا ذکر کیا یہ میٹنگ کا، اور فرمایا خدا کی قسم اب بھی قریش اگر مجھے دعوت دیں، لوگ مجھے بلائیں، میں ایسے ہر معاہدے میں جاؤں گا. عمومی گورنر آ گیا مدینہ منورہ میں، اور اس کی ایک پلاٹ کو دیکھ کے نیت بگڑ گئی. وہ پلاٹ جو تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، تو جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب ہاتھ سے ڈوری نکلتی ہے اور یہ پلاٹ پہ قبضہ ہوتا ہے، اب ہوتا ہے کہ جب ہوتا ہے، تو وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں اس عہد و پیمان کی تجدید کی دعوت دیتا ہوں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا نے ذکر کیا تھا. تو حضرت زبیر رضی اللہ ان کے پوتے کھڑے ہو گئے، حضرت سعد رضی اللہ ان کے اولاد کھڑی ہوئی، ان کا حسین کیا ہوا ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم یہاں ظلم نہیں ہونے دیں گے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا پلاٹ گورنر کو پسند آ گیا اور وہ اس زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم سارا مدینہ اکٹھا کر لیں گے، کر کے تو دیکھیں. عشاء کی نماز سے پہلے گورنر کا آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میرے کوئی ارادہ ہی نہیں، جیسے ہوتا ہے خانہ پوری کے لیے. تو اس لیے یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو مسلمانوں میں نیکی کی چیزیں جاری ہیں، انہیں جاری رہنے دینا چاہیے، اتنی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گندم کا ایک دانہ اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھ کے اور بازار میں گھومتا رہے کہ بھی کسی کی گندم گر گئی ہے یہ لے لو، تو اسے تعزیر لگائی جائے، قاضی وقت کو چاہیے کہ بلا کے اس کے اس دین کے نشے کو تھوڑا سا کم کرے، اسے اسلام ہو گیا ہے نا نیا نیا، تو پھر ایسے ہی کرے گا. تو اس لیے ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. خاتون، یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں، آپ گھر تعمیر کر رہی ہیں، 10 سال چھوڑ 50 سال آپ اس پہ لگائیں، آپ کا اپنا حق بنتا ہے، آپ جو پیسہ خرچ کر رہی ہیں اللہ جانے آپ جانے. اور یہ جو آہستہ آہستہ تعمیر ہو رہا ہے اور وہاں کوئی چوکی دار آپ نہیں رکھ پا رہی تو نہ رکھیے، اگر آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے نہ رکھیے. یہ کہنا کہ جنات آ کے بس جائیں گے یہ کچھ نہیں ہے. وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ خانہ خالی رہا دیو می گرت، گھر خالی رہے زیادہ عرصہ تو جنات آ جاتے ہیں. تو ایک محاورہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ آیت الکرسی نہ بھی پڑھ کے پھونکے تو کیا ہے، کوئی نہیں پڑھ کے پھونکتا تو ہم اس پہ کوئی شرعی حکم لگا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. فتوے لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، فتوے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. ایک آدمی فرض کیجئے وتر کے بعد 2 نفل نہیں پڑھتا تو اب اس پہ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پڑھے بھی مرضی اس کی. جمعے کی رکعتیں 10 ہیں، فرض 2 ہیں، 4 اس سے پہلے سنت موقعہ اور 4 اس کے بعد، 10 ہو گئی نا. بعض لوگ دو سنتیں مزید بھی پڑھتے ہیں، وہ ہمارے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 6 کے قائل تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 پڑھتے تھے. اچھا صاحب، پھر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں. اب یہ 2 سنتیں اور 2 نفل کوئی نہ پڑھے اور 4 سنتیں پہلے فرائض سے اور 4 بعد میں پڑھ لے تو کیا کہا جا سکتا؟ کچھ بھی نہیں. اسے ممکن ہے اس عبادت سے زیادہ ضروری کام. ہمیشہ لوگوں کے افعال کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. حضرت نے حکم دیا ہے، فرمایا ظن المومنون خیرا، ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی سوچ، اچھا رویہ رکھنا چاہیے. جب آپ ڈیلنگ کریں تو پھر محتاط رہیں، پھر تو ہر آدمی کا حق ہے کہ اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک قانون کی ایک شک دے دی، آپ نے لا ضرر ولا ضرار، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گے اور نہ اپنا نقصان ہونے دو گے. بس سیدھی سادھی بات، جب ڈیلنگ کرے تو تب، ادروائز جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہے، ہوگا کوئی اس کو مجبوری، کوئی چیز پیش آئی ہوگی، کیا کرنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ آپ کو جو حسن ظن رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، آپ کی اصلاح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ دجلہ سے گزر رہا تھا، اوپر روڈ تھی اور نیچے دریا بہ رہا تھا، تو جو روڈ اور دریا کے درمیان کا پارٹ تھا حصہ، اس پہ میں نے دیکھا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، ایک بوتل بھی رکھی ہوئی ہے. تو سوجی یہ کہ یہ شراب ہے اور یہ عیاشی ہے، تو جا کے سمجھاؤں قبل اس کے قاضی کو اطلاع پہنچے. پھر مجھے خیال آیا جب میں چلا گیا کہ یہ خاتون کے سامنے کیا کہنا، اسے تنہائی میں سمجھاتا ہوں، تو میں نے اسے بلایا اور بات شروع کی تو چپ کر کے سنتا رہا. پھر اس سے کہا آپ اس شہر کے کیا ہیں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، نام حسن. ان کا وہی جو حسن بصری اولیاء اللہ میں سے ان کا لوگ کہتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں حکیم کے پاس اپنی والدہ کو لے گیا تھا، انہوں نے کہا کوئی ان کو بیماری نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، چہل قدمی کرایا کرو، پیدل چلا کریں، دریا کے کنارے اچھی ہوا میں سانس لیں، ٹھیک ہو جائیں گی. تو آج اثر کی نماز کے بعد والدہ صاحبہ نے کہا کہ لے چلو، تو یہ والدہ بیٹھی ہیں اور یہ پانی لے آیا ہوں کہ دریا کا پانی ہم سے پیا نہیں جاتا. اب حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے بڑی نصیحت ہوئی کہ ہر آدمی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اس کے متعلق شبہ میں نہیں پڑ جانا. یہ ممکن ہے اس کے پاس کوئی یوزر ہو جو اللہ کے ہاں بھی قبول ہو، مگر ہم انسان کیوں چھوڑیں بھیا؟ چاہے اللہ قبول فرما لے، ہم کیوں قبول کریں؟ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، آمین. اس کے متعلق میرے سوال یہ ہیں، کیا قبر ایسی گھڑی ہے جہاں انسان اپنے اعمال درست کروا سکتا ہے؟ جیسے مختلف واقعات نقل کیے ہیں کہ کسی کو کوئی امانت دینی تھی اپنی زندگی میں نہ دے پائے، تو اس کی روح خواب کے ذریعے بتا دیتی ہے. دیکھیے بی بی، بات تو جب کریں جب یہ مسئلہ ثابت ہو شریعت سے. قبر ایسی گھڑی ہے، کیا مطلب ہوا، جہاں انسان اپنے مال درست کروا سکتا ہے. اب یہ کہ قبر کے احکامات شریعت نے مستقل دیے ہیں، قبر میں کوئی آدمی جب چلا گیا اور وہ خواب میں آ کے کسی کو کہے کہ ایسے کرنا، یہ کسی کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. یہ ہوا تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کی زرہ بہت اچھی تھی اور ایک سپاہی نے لڑائی میں وہ چرا لی تھی، اور چرا کر وہ لے گیا تھا اپنے خیمے میں. تو غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خواب میں آ کے اس صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا، انہوں نے کہا میری زرہ جو چوری ہو گئی ہے، یہ میرے گھر والوں کا اور حکومت کا حصہ ہے، فلاں آدمی چرا کے لے گیا ہے، تو اس کو وصول کر لیں. اور اس نے اپنے چولہے پہ ہنڈیا رکھی ہے اور اس میں چھپا کے رکھی ہے. وہ انہوں نے آدمی بھیجا، واقعی نکل آئی، تو انہوں نے مدینہ منورہ بھیج دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس پہ بہت ہنسے خوش ہوئے, فرمایا یہ پہلا مردہ ہے کہ موت کے بعد جا کے وصیت کی اور پھر اس کا نفاذ بھی ہوا, حکومت کو اس کا پیسہ مل گیا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کئی مرتبہ, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان پہ عمل کیا جائے. وہ اس جہان سے ایسی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں سچائی ہوتی ہے, لیکن ہمارا اپنا نفس انسانی یہ پوری طرح متاہر نہیں ہے. نفس انسانی جب اس میں طہارت پیدا ہوتی ہے تو یہ آسمان پہ ہونے والے فیصلے جذب کرتا ہے, اور کبھی کبھی اس کے نتیجے میں باطن کی طہارت کے فرشتے آ کے اس سے بات کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں الہام. مثلا فرشتے نے آ کے اس کو بات یہ کہہ دی کہ پرسوں بیمار ہو جاؤ گے, بخار ہو جائے گا, کچھ سوچو. اب اس کو اچانک خیال آ جاتا ہے کہ مجھے کہیں بخار ہی نہ ہو جائے تو کیوں نہ میں وہ ٹیبلٹ اپنے گھر میں رکھ لوں, جلا کر لیتا ہے. اسے آپ سکس سینس کہتے ہیں, چھٹی حس کہتے ہیں, اور یہ کئی ایک سب سے زیادہ چیمپئن جو اس معاملے میں تھے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے, اور اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما دی. فرمایا تھا کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے فرشتے بغیر ان کو دیکھے ہوئے, کہ نہیں آدمی نہیں دیکھ سکتا, اس سے باتیں کرتے ہیں, اور میری امت میں اگر کوئی شخص ہے تو یہ عمر ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ کہہ دیتے تھے نا, پھر وہ پورا بھی ہو جاتا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری کی شروع میں آئی ہے, ان کا میں نے والد کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی یہ جملہ کہہ دیا ہو کہ مجھے ڈر ہے ایسے نہ ہو جائے اور وہ ہو کے نہ رہا ہو. فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے. تو اس لیے نفس انسانی کے مزکا ہونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیصلے خدا کے ہاں ہوتے ہیں وہ جب فرشتوں کے ذریعے نیچے نازل ہوتے ہیں تو زمینی فرشتے جو ہوتے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں, یہ خالص نور کے بنے ہوئے نہیں ہوتے. فرشتے جو آسمانی ہیں وہ خالص نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کروبی جو ہے نا, ان کروبیوں کو یعنی جو زمین کے فرشتے ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے یا آگ کا عنصر ملا ہوا ہوتا ہے, اس کی تفصیل لکھی ہے کتابوں میں. تو یہ جو کروبی ہوتے ہیں نا زمینی فرشتے, یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کا دل اسے کیچ کر لیتا ہے. وہ شعر ہے نا کہ خدمت کے لیے پیدا کیا انسان کو, حمد کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. وہ کروبیاں ہیں, کروبی اس وہ فرشتہ جو زمین پہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی آئٹم زمین کی چیزوں میں سے ملا ہوا ہوتا ہے, نور کے ساتھ گوندے ہوئے ہوتے ہیں. اور صدر مملکت مامون صاحب ایک تقریب میں تشریف لائے تھے, اور جب اس شعر کو پڑھا تو کہا کروبیاں, بہت طبیعت خراب. ان کی سیکٹری سے کہا کہ حضرت سے کہیے یہ کروبیاں ہیں, کروبیاں تھوڑے. یہ کہنے لگا لو ہم تو خود ایسے ہی پڑھتے رہے. تو وہ کھاجا اگر آپ نے کھایا ہو نا تو یہ مختلف مٹھائیوں کو ملا کر بناتے ہیں, کھاجا ہوتا بڑے مزے کا ہے, تو اس میں شہد بھی شامل کرتے ہیں, تل بھی شامل کرتے ہیں, ریوڑیاں جو ہوتی ہیں اس کی چیزیں بھی شامل کرتے ہیں. بہرحال کھاجا اصلی اگر ملے دودھ شامل کرتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. تو رنجیت سنگھ کی حکومت تھی, تو گرو تھا کوئی ہندو, اپنے چیلے کو لے کے چل پڑا. تو اس نے کہا کہ ایک دکان پہ پہنچا, اس نے کہا یہ بھاجی کس طرح ہے, سبزیاں مختلف پڑی ہوئی تھیں. اس نے کہا کہ ٹکے سیر. تھوڑا سا آگے گیا تو اسے مٹھائی کی دکان پہ کھاجا دیکھا, کھاجا تو بہت قیمتی ہوتا تھا. اس کا یہ کس طرح, اس کا ٹکے سیر. تو اس نے اپنے مرید سے کہا نکل اس شہر سے. اس نے کہا کیا کیوں نکلیں گرو؟ تو گرو جی نے کہا, کہنے لگے ٹکے سیر بھاجی, ٹکے سیر کھاجا, جیسی پرجا ویسا راجا. ان کا جہاں کھاجا اتنا قیمتی اور سبزی دونوں کا ایک ہی بھاؤ, اس کا یا کوئی والی وارث نہیں ہے یا ظلم ہوگا, تو نکلو یہاں سے قبل اس کے کہ تم اس کا شکار ہو. تو اس لیے سیکٹری صدر سب بھی جب کروبیاں پڑھتے ہوں تو اندازہ کر لینا چاہیے, وہ کروبیاں ہیں. یہ کروبی فرشتے جو ہوتے ہیں ان تک حکم پہنچتا ہے، یہ اس حکم کو کیچ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نفس انسانی اسے قبول کرتا ہے، کیونکہ نفس انسانی جو ہے وہ کمال کی چیز ہے فطرت کے مطابق اگر رہے۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے علم سے جو چیز اس کے ارادے میں آتی ہے اس کا پہلا ظہور فطرت کہلاتا ہے، علم ہے اللہ کا، اس بچے نے دنیا میں جانا ہے، کب جائے گا؟ سن 3000 میں، جب خدا کا ارادہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو جائے۔ اب اس بچے کے متعلق ارادہ ہونے کے بعد جب اس کا ظہور ہوتا ہے نا، تو یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ تو فطری طور پہ جس انسان کے نفس کی کیفیت اپنی اصل پہ رہے، یہ آدمی بغیر کسی کی ہدایت کے خود بخود ہی اندر سے صاف ہوتا ہے۔ بعض بچوں کو آپ دیکھیں بالکل گندی چیز آپ بتائیں بنا نہیں قریب جاتے، بعض لوگوں کو آپ دیکھیں آپ انہیں کوئی تعلیم نہ دیجئے تو بھی انہیں مزہ آتا ہے تھپڑ مارنے میں، ہر ایک کو جو نکل رہا ہے تھپڑ پڑ، جو نکل رہا ہے تھپڑ پڑ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس انسانی کی مختلف کیفیات ہیں، تو اس لیے نفس انسانی قبول کرتا ہے، اور اتنا زبردست قبول کرتا ہے کہ کبھی کبھی تو صورت کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے یہ جو ماں ہوتی ہے نا، اس کے کمرے میں جن تصاویر کا اثر ہوتا ہے، یا ماں جو موویز دیکھتی ہے، یا ماں جس سے محبت کرتی ہے، اس کا اثر اس بچے پہ آتا ہے۔ فرض کر لیں پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، فرض کر لیں اسے کسی اور سے بڑی شدید محبت تھی، شادی کہیں اور ہو گئی، یہ جو بچہ اس کا پہلا ہے نا، اس محبت کے اثر میں جنم لے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں اس کی ماں سے پوچھو کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کو وہ جذب کرتا ہے شدید طور پہ۔ اسی لیے یہ جو یونانی تھے، جن کی تہذیب اب تک دنیا کی تہذیبوں میں ماں ہے، وہ ایسی عورت کو الگ کمرے میں رکھ کے لٹا کے اس کے سارے اخراجات سب چیزیں نہیں پوری ہوتی، سقراط، افلاطون، فیثاغورس، ان لوگوں کی وہ تصاویر لگا دیتے تھے، کیونکہ جو بچے اس ماحول میں پیدا ہوتے تھے اور جن بچوں کو اس پہ اثر ہوتا تھا وہ بڑے دماغ بنتے تھے۔ فیثاغورس جو تھا یہ بہت بڑا آدمی تھا، کوئی معمولی آدمی تھوڑا ہی تھا، تو فیثاغورس کی تصاویر لگا دیتے تھے۔ اس لیے نفس انسانی کس چیز کو قبول کرتا ہے، یہ ہے بات۔ تو نفس انسانی میں اگر تقویٰ ہو تو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو پہچان لیتا ہے کہ یہاں آئیں گے، یہاں کر دینا۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان کے خلفاء نے کہا، سلسلہ چشتیہ صابریہ یا چشتیہ نظامیہ کی سب سے مستند کتاب اب ایک ہی رہ گئی ہے، سیر الاولیاء۔ سیر الاولیاء میں آتا ہے کہ حضرت گزر رہے تھے، خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ، تو جا رہے ہوں گے جہاں بھی جا رہے ہوں گے، کچھ مرید بھی تھے، تو ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بوئے دلہا می آئے، اس سے دلوں کی خوشبو آتی ہے، خدا کے بندوں کے پاک دل یہ زمین انہیں کھینچ رہی ہے، کشش ہے اس میں۔ وہیں قبر ہوئی 4-5 دن کے بعد، یہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی نفس انسانی میں تزکیہ جتنا بھی کامل ہوتا ہے وہ خدا کے منصوبوں کو کھینچ لیتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ چل رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ چل رہا ہے، اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوح محفوظ اس پہ کھل جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے کہ لوح محفوظ کسی انسان کو نظر آنے لگے، بہت بڑی چیز۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہابیوں کے سردار اور قائد تھے، ہے تو خیر ایسی فضول بات ہے، شیخ رحمہ اللہ بڑے زبردست آدمی تھے۔ دمشق پہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو یہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیخ نے کہا کل تاتاری پٹیں گے اور تاتاریوں کو مسلمان شکست دیں گے، تو ہم نے کہا ہم گورنر یا ان تک فرمایا کوئی ضرورت نہیں, ایسی شہرت ہوتی ہے ان باتوں سے, بالکل کسی سے بات نہ کرنا, لیکن دیکھو تم کل بتاری کیسے پٹتے ہیں ہم سے. رمضان کا موسم, گرمی کا موسم, رمضان کا مہینہ, اگلے دن جہاد کے لیے خود بھی تشریف لے گئے اور کشمش ایسے ہاتھ پہ رکھ کے فوجیوں کو کھلاتے تھے, کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن روزہ نہیں رکھا تھا, چھوڑ دو روزہ, آج تاتاروں کو مارنا ہے, اور پھر خوشخبری بھی دیتے تھے. بات پہنچ گئی اوپر تک, اوپر والوں نے شیخ کو بلا لیا, کہا حضرت تاتاروں کے مقابلے میں ہم پٹیں گے, کوئی حال ہی نہیں ہمارا. کہا نہیں, ہم غالب رہیں گے. کہا کیا؟ کہنے لگے اس سے پوچھتے ہو جس نے رات لوح محفوظ کو دیکھا. شیخ نے کئی مرتبہ کا لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. شیخ اس درجے کا پاک آدمی تھا, اس بلند منصب پہ فائز تھا کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تہجد سے لے کے اشراق کی نماز تک بیٹھ کے ذکر کرتے تھے روزانہ. ابن قیم نے کہا میں نے ایک جگہ سفر پہ جانا تھا تو میں نے مونڈے پہ ہاتھ رکھا کہ حضرت چلیں, تو چل پڑے. پھر مجھ سے فرمایا, ہم نے کہا ناشتہ کر لیں, فرمایا میرا اصل ناشتہ یہ ہے, جس دن یہ نہ ہو سارا دن طبیعت بحال نہیں ہوتی. اس درجے کے پاک لوگ جو ہیں, قبر کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ہم اس پہ کوئی شرن حکم نہیں لگاتے کہ خواب دیکھا ہے تو لہذا ضروری ہے کرے. انسان جن گناہوں کی سزا کاٹ چکا ہے, کیا قیامت کے روز ایسے گناہوں کو دوبارہ حساب دے؟ کیوں بھئی, وجہ حساب دینے کی, نزا کا عالم نہیں ہے. 12-15 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے گناہ معاف کرا دیتی ہیں. اللہ کا کسی گناہ کو شہرت نہ ہونے دینا اور موت تک پردہ پڑا رہے, اس کا مطلب ہے معافی ہو گئی ہے. جو گناہ خدا کی نظر میں آ جاتا ہے نا, پھر اس پہ رسوائی بھی ہوتی ہے, ورنہ جس گناہ کو ظاہر نہ ہونے دیں پتہ ہی نہ چلے, اس کا مطلب ہے ختم ہو گئی بات. بیماری گناہ کو معاف کر دیتی ہے, نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے, دعا گناہوں کو مٹا دیتی ہے, حسن سلوک گناہوں کو مٹا دیتا ہے. فرشتوں کی دعائیں اس انسان کو لگ جائیں, گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ 12-15 چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز گناہ کو مٹا دے گی. قبر کا عذاب خود گناہوں کو مٹانے والا ہے, اس لیے جو تھوڑا بہت جھٹکا کسی کو لگ گیا, اللہ حفاظت فرمائے, تو قیامت میں اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا. وفات سے پہلے جو مرض ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, دوسروں کے قرض معاف کر دینا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بہت چیزیں, 12-15 تو شیخ نے گنوائی ہیں, ابن تیمیہ رحمت اللہ نے اپنے فتاوی میں. اس لیے جس گناہ کو انہوں نے معاف کر دیا, اب اس کا حساب کیوں لیں گے, قبر میں کیوں اور آخرت میں, وہ سب چھٹی, سب ختم. اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ جو انعام مانگنے پہ ملتا ہے نا, وہ بن مانگے کے برابر تھوڑا ہی ہے. بادشاہ سے مانگ کے لینا کہ مجھے یہ چیز دے دیں, یہ زیادہ عزت کی چیز. اسی لیے آیا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو خدا سے نہیں مانگتا اللہ کو غصہ آتا ہے. تو جو مانگ کے ملتی ہے یہ زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس فضل کے جو اللہ ویسے ہی کسی پہ کر دے. ہے تو عرب شاعر ہے, وہ کہتا ہے اگر سمجھ میں آنے والی چیز ہو, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی محبوبہ کو شراب پلائی اور میں نے کہا کل لی خمرا, منہ سے بول اور کہہ کہ میری وجہ سے تو پی رہی ہے. ان امکن الجہر, اور جہاں کھلے بندوں پینا ممکن ہو وہاں کیا فائدہ ہے چھپ چھپ کے پینے سے. تو جو کہہ کے پلاتا ہے نا کہ لے پی, تھوڑی سی پی میرے لیے, وہ جو میرے لیے ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ سے مانگنا کہ یہ چیز دے دیں, وہ کہتے ہیں اچھا یہی چیز, چلو یہی چیز, یہ زیادہ بڑی چیز ہے بنسبت اس کے کہ وہ خود ہی عنایت فرما دے, وہ بھی اگرچہ بہت بڑی ہے. یہ سوال ایسا ہے جو عام لوگوں میں پوچھنے کی بات نہیں ہے. स्पेन से इस्लाम के मिट जाने के क्या असबाब हैं? इस पे तो घंटा दो घंटे चाहिए भाई, लेकिन आपने पूछा है तो मुख्तसर सी बात यह है कि स्पेन में मुसलमान अकलियतों की तरफ से गाफिल हो गए थे, उन पे इतना नशा था अपनी फतूहात का, और थे भी, नशा भी ऐसे ही होता है, क्योंकि इन लोगों ने, स्पेन वाले कभी अपनी जगहों से बाहर थोड़े ही निकले थे, और स्पेन वाले गद्दार थे, तो गद्दारी में रास्ते बता देते थे कि कहां से जाकर कहां पे तुम हमला करो तो इस शहर को पिटा लोगे, मुसलमान वही करते थे। हत्ता कि एक मरतबा एक रास्ता मिल ही नहीं रहा था किसी को, तो एक हबशी था स्या रंग का, वो टहल रहा था तो उसे पानी आता हुआ दिखाई दिया कि पानी एक तरफ से आ रहा है, चश्मा सा, और कारेज है, कारेज का मतलब उसका जो पाइप है वो लोहे का बना हुआ है, उससे पानी, उसे प्यास लग रही थी, उससे कहा ये पानी आता कहां से है ये भी तो देखूं। उस कारेज को खोद के चला गया, होते होते वो ऐसी जगह पे अंदर जाकर पहुंच गया, बाग था, वो बाग जो उसने देखा तो बड़ा हैरान हुआ। बाग वाले भी आ गए, उन्होंने कभी स्या रंग का आदमी ही नहीं देखा था, तो चीखने लगे, फौज आ गई, सब आ गए, सब हैरान। आखिर डरते डरते उसके करीब गए, उससे पूछा इंसान हो? अब वो क्या जवाब दे, एक दूसरे की जुबान भी, खैर उन्होंने हिम्मत करके पकड़ ही लिया कि क्या चीज है, काला भी कोई इंसान होता है, गोरों ने काले देखे नहीं थे, तो उसे ले गए, फिर उसे छोड़ दिया, वो आया और फौज पूरी ले गया। तो वहां के लोगों की गद्दारियां थी, उसके साथ साथ दूसरे स्पेन को मुसलमानों को इसलिए छोड़ना पड़ा कि मुसलमानों ने अकलियतों की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी कि ये क्या चीज है, 5% ईसाई है तो क्या कर लेंगे, 50-60% गालिब अक्सरियत है तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम गालिब हैं, हम ऐसे हैं। अकलियतों ने जड़ खोद दी, इसलिए किसी भी मुमलिकत में जब किसी तबके से लोग गाफिल हो जाते हैं हुक्मरान, तो वही तबका गालिब आ जाया करता है। यहूदियों ने निकाल दिया, एक सबब यह भी था कि मुसलमानों में गैर मामूली जज्बातियत थी, ये जज्बात जब किसी इंसान की अकल पे गालिब आते हैं ना तो जरूर नुकसान हो जाता है। ब्रिटेनिका देखिएगा, उसने जिन चीजों को लिखा है उसमें से एक चीज यह थी कि यहूदियों ने एक मंसूबा बनाया, उन्होंने कहा मुसलमानों को सबसे ज्यादा जिस चीज पे चिढ़ है वो है क्या, मालूम हुआ कि हजरत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन पे। यहूदियों ने कहा हर हफ्ते एक आदमी खड़ा हो कुर्तबा की मस्जिद में और तोहीन करे, मुसलमान पकड़ेंगे, काजी के पास ले जाएंगे, काजी उसे कत्ल करवा देगा, वो जो मैयत और लाश है वो गिर्दो पेश के ममालिक में भेजी जाए, ईसाइयों और यहूदियों को बताया जाए कि यूं कत्लेआम हो रहा है। यही हरकत उन्होंने की, इस साजिश को लोग समझ नहीं सके। नतीजा उसका यह निकला कि हजरत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जज्बातियत से काम लेने की वजह से उस अकलियत ने अक्सरियत को उजाड़ दी। ये बात और ये चीज समझ में आ गई थी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की, और औरंगजेब जान गए थे कि हमारी ये जो अक्सरियत हिंदुओं की है ना, अगर हिंदुओं का कोई इलाज ना हुआ हिंदुस्तान हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने हुक्म दे दिया था कि तमाम मसाजिद दिन रात खुली रखी जाएं, और ट्यूटर्स मुकर्रर किए कि जो भी गैर मुस्लिम आके इस्लाम कबूल करना चाहे आपकी ड्यूटी है, पैसे गवर्नमेंट से लें। सरकारी तबलीग कायम हो गई, हिंदू आते थे पूछते थे, मुसलमान होते थे नहीं होते थे, जैसे मुआशरे में एक रूटीन होती है ऐसे ही होता था। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह समझ गए थे कि हमने जो हिंदुओं पे काम नहीं ना किया और दावत के रास्ते इन पे बंद किए रखे हैं, ये हमारी तबाही किस दिन बन जाएगी, और वो हो भी गया। ये जो चाइनीज आ रहे हैं ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा वो दिन ना दिखाए, लेकिन सदी दो सदी में होगा यही, ہم بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں کہ چائنا کر کیا رہا ہے، وہ آ کیوں رہے ہیں؟ ہمیں اور چیزوں سے بحث نہیں ہے، باقی لوگ جانتے ہوں گے، ہمیں دین سے بحث ہے۔ اے بھیا، سوشلزم کا نظام لانا ہے پورا، آئیں گے، سوشلسٹ اکانومی ہوگی، اور اس میں فرد اپنی جائیداد سے محروم ہوگا۔ فرد کو لڑ کے اپنی جائیداد سے محروم کرانا یہ کبھی بھی شرفا کا کام نہیں، اور نہ ہی امید ہے یہ کریں گے۔ کریں گے یہ کہ جائیداد خریدیں گے، زرعی زمین ہے، کتنا سالانہ آتا ہے؟ وہ کہے گا 1 لاکھ، وہ کہیں گے لو ہم تمہیں 50 لاکھ دیتے ہیں۔ زراعت کی زمینیں بکیں گی، جب زمینیں بکیں گی تو عشر کا نظام ختم ہوگا، اور اس کا نظام کا اثر جا کر زمینوں کی وجہ سے پڑے گا مزارے پہ، مزارات ختم ہو جائے گی، مزارے نہیں رہیں گے۔ تو ووٹ ٹوٹ گیا نا، جب ووٹ ٹوٹے گا تو حکومت بھی ٹوٹے گی۔ ڈیموکریسی ہر پہلے کون سی ہے یا کیا اس کی تعریف کرنی ہے؟ وہ چائنا کا سوشلزم کا نظام اس راستے سے آ جائے گا، اور جب وہ آ جائیں گے اس نظام کے تحت، تو پھر کس کے کون سا دین رہے گا اور کون سی چیزیں رہے گی؟ اس لیے اگر اب بھی لوگ چائنا کی زبان ایک، دین کے بنیادی حقائق دو، تصوف کی ریت تین، اور اتنے گہرے عقل مند جو دین کو عقل کے ذریعے ثابت کر سکے، یہ چاروں جہات نہیں ہوں گی ہم پٹ جائیں گے۔ اتنے بڑے صوفی جو خانقاہوں کو رائج کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کے ہونے کا احساس دلائیں، اور خدا کی ہستی پر اتنی محنت کریں اپنے تئیں کہ وجدان سے خدا ثابت ہو، شدید ضرورت ہے اس کی۔ کیا کریں، ٹیلنٹ نہیں آتا اس طرف، ذہین آدمی نہیں آتا، نہ دین کی طرف آتا ہے نہ تصوف کی طرف آتا ہے۔ وہ صوفی جس میں اتنی ہمت ہو کہ 8 گھنٹے بیٹھ کے وہ مراقبہ کر سکے، 6 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کر سکے، جم کے پڑھ سکے، لوگ آتے ہی نہیں، اسی لیے خانقاہیں اجڑ گئے۔ اور اس دین کو عقل سے ثابت کرنا، فلسفہ، کلام، منطق، میتھمیٹکس، جیومیٹری، یہ سارے علوم ایسے ہیں، کسی حد تک موسیقی۔ ہمیں اب کیا کہنا ہے، جو بھی لگائیں گے فتوی، اب ہم خود ہی فتویٰ دے دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے علوم ہیں نا، عقلی علوم، جب تک ان پہ دسترس نہیں ہوگی، آنے والا زمانہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑا ہی رہے گا۔ یہ ایران کا جو انقلاب آیا ہے، خمینی صاحب نے 10 سال تہران یونیورسٹی میں پڑھایا تھا، اور پڑھایا کس کو تھا؟ ابن عربی رحمت اللہ علیہ۔ علامہ اقبال کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ اقبال نے لندن کالج میں 6 مہینے عربی پڑھائی ہے۔ لندن کالج والے ایسی غیرے غیرے کو تھوڑے ہی لے لیتے۔ علامہ نے ایک خط میں کسی کو لکھا ہے، 15 سال تک مسلسل قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ اتنی کثرت سے تو اب نہیں پڑھ سکتا، اور پھر لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر میں نے ہفتوں ڈیرے ڈالے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنے میں میری پچھلی بقیہ ساری زندگی گزر گئی ہے، اب تک نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ لوگ معمولی تھوڑے ہی تھے، دماغ تھا نا۔ اور ایک جگہ لکھا ہے علامہ اقبال نے، یہ خط پڑھا دوں گا کسی دن، اپنی ہمشیرہ کو لکھا ہے کہ کاش میں مولوی بن جاتا۔ والد نے بڑا اصرار کیا تھا، اب افسوس کرتا ہوں کہ والد کی کیوں نہیں مانی۔ اس وقت مجھے اپنا نشہ سوار تھا، تو میں جرمنی چلا گیا تھا ڈاکٹریٹ کرنے، کاش میں مولوی بن جاتا تو وہ علوم جو علماء پڑھتے ہیں، کاش میں ان سے براہ راست استفادہ کرتا۔ وقت آپ کا زیادہ ہو رہا ہے، یہاں یہ تسبیح تراوی رکھی ہوئی ہے نا، یہ ذرا دیجیے، پچھلے جمعے کو نظر پڑی تھی آپ کو۔ ہم بتائیں، علم کس حد تک انسان کی ضرورت ہے؟ یہ سب پڑھتے ہیں، یہ تسبیح تراوی ہے نا، سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، اسے ہی پڑھتے ہیں. دیکھو سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، آسمان کی بادشاہی والا پروردگار عالم وہ پاک ہے، ذی العزت وہ عزت والا ہے، والعظمت اور بزرگی والا ہے. عظمت کیا ہوا، کیا ترجمہ بنا، بزرگی والا. یہ بالکل غلط ہے. یہ عربی جن لوگوں نے بھی پڑھی ہے نا، علماء نے، اچھے متباہر ایسے ہی نہیں، مسجد کا مولوی پوچھنا، یہ جتنے پڑھتے ہیں یہ غلط پڑھتے ہیں. عظم عربی میں کہتے ہیں ہڈی کو، عظم عظمہ، عظمہ کا مطلب ہے ایک ہڈی، ہڈی والا توہین ہے یا نہیں. سبحان ذی العزت والعظمت، پاک ہے پروردگار عالم کی ذات جو عزت والا ہے اور ہڈی والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں صرف ایک تبدیلی کرنی ہے، والعظمت، وے پہ زبر ڈالنی ہے، جزم ڈال دی نا، ساکن کر دیا نا. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبحان ذی العزت والعظمت. عظمہ کہتے ہیں، نام ہوتا ہے نا، عظمت جسے کہتے ہیں، عظمت نام ہے وہ، کرتے رہو تحقیق اس کی. والعظمت، یہ ذرا سا جزم کے اور زبر کے فرق سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے. اس لیے علم یہ ضروری ہے. تو یہ جو کچھ چائنا والے آ رہے ہیں، جب ان کے بچے کھڑے ہوں گے نا اور کہیں گے خدا کدھر ہے بھائی، اس کے دلائل دیں، پھر آپ کیا کریں گے. تو اسپین سے نکلنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگوں نے اگرچہ بڑے بڑے علماء تھے لیکن اپنے علم کو پھیلایا نہیں. اگر اقلیتوں تک پہنچتا، جس معاشرے میں یہ 1.5 ارب کی آبادی ہے یا 2 ارب کی، جتنے بھی ہو چائنا کی، ان تک دین کا، دعوت کا آپ کے پاس ہے کیا؟ قرآن پاک کا تو ترجمہ نہیں. انگریزوں سے ہمارا واسطہ 300-400 سال سے پڑا ہوا ہے. 400 سال میں مجھے ایک تفسیر لا کے آپ دکھا دیں، صرف ایک، جو انگلش میں لکھی گئی ہو اور ایسی ہو جیسے آپ کی اردو میں 10 جلدوں کی تفسیر. جیسے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن لکھی 8 جلدوں میں، مولانا اسکاندلوی صاحب رحمۃ اللہ 8 جلدوں میں، مودودی صاحب نے تفہیم القرآن لکھ دی 6 جلدوں میں، مولانا امین حسن اصلاحی 9 جلدوں میں، فلاں 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 فلاں. انگلش کی کوئی تفسیر ہے آپ کے پاس 15 جلدوں کی، 20 جلدوں کی، 25 جلدوں؟ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ انگریزوں کو دعوت دینی ہے یار خدا کے دین میں؟ اسلام کو ضرورت ہے نئے خون کی، اور نیا خون مل نہیں رہا. پچھلے 300 سال سے کوئی نیا خون اس جسم میں داخل نہیں ہوا، ورنہ جہاں اسلام کا نظام کچھ گڑبڑ ہوا، ایک نئی قوم نے آ کے جوائن کر لیا تھا. یہ اب نئی قوم آئی ہے جوائن کرنے کو، لیکن افسوس ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ان کو دعوت کیسے دینی ہے، دین کو عقل کے ذریعے کیسے سمجھانا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کرنا چاہیے.